السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے قبل اسلام آباد میں سیکیورٹی انتہائی سخت. مشتبہ عسکریت پسندوں کے خلاف ملک بھر میں چھاپہ مار کاروائیاں جاری. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
سرحدی گزرگاہوں کی بندی سے ٹرانسپورٹرز کو شدید مالی نقصان کا سامنا. افغان ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا پاکستان سے سرحد کھولنے کا مطالبہ. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں عراقی فورسز نے موصل شہر میں ایک مرکزی پل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جبکہ وہ شہر کی مغربی جانب سے داعش کا صفایا کرنے کے لیے ایک ہفتے سے کاروائیاں کر رہی ہیں. اور شام کی حکومت کے مذاکرات کار نے کہا ہے کہ ہومس میں ہونے والے حملوں کا مقصد جنیوا میں جاری عام بات چیت کو متاثر کرنا تھا. ہفتے کو مغربی شہر ہومس میں ہونے والے دو خود کش بم دھماکوں میں انٹیلیجنس کے ایک اعلی عہدیدار سمیت 42 افراد ہلاک ہو گئے تھے. انڈونیشیا میں پولیس نے ایک مشتبہ دہشت گرد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. اس سے پہلے بنڈونگ شہر میں حکومتی عمارت کے قریب ایک خود ساختہ بم دھماکہ ہوا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں عسکریت پسندوں کی طرف سے حملوں کے ایک سلسلے اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے سربراہی اجلاس سے قبل دارالحکومت اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. عسکریت پسندوں کے حملوں کے رد عمل میں حکومت نے ان کے ٹھکانوں اور اعانتی نیٹ ورکس کے خلاف بھرپور کاروائی کا آغاز کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں اور خاص طور پر رواں ہفتے اسلام آباد میں اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او کے ہونے والے سربراہ اجلاس سے قبل وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے. 1 مارچ کو اسلام آباد میں اقتصادی تعاون تنظیم یعنی ای سی او کا سربراہ اجلاس ہونا ہے. واضح رہے کہ اس تنظیم میں پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان، آذربائیجان، قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شامل ہیں. پیر کو وزیر داخلہ چودھری نثار کی زیر قیادت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے 1 مارچ کو اسلام آباد میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. دہشت گردی کی حالیہ لہر کے بعد اسلام آباد میں سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اضافی چوکیاں قائم کی گئی ہیں، جبکہ داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی بھی بڑھا دی گئی ہے. ادھر ملک بھر میں حال ہی میں شروع کیے گئے آپریشن رد الفساد کے تحت عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں. وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی کی اس تازہ لہر کے خلاف نئے عزم سے کاروائی کی جا رہی ہے.
پہلے بھی دہشت گردی کو ہم نے قبول نہیں کیا تھا، اس کے خلاف جنگ کی تھی، اور دہشت گردی کو نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے نہ صرف پاکستان کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر دہشت گردوں کو ہیڈ آن لیا تھا، بلکہ باقی بھی اور معاشرے کے جو طبقات ہیں اس میں بھی اس بات کا احساس اور قانون سازی سے لے کر بہت سے اور اقدامات ایسے کیے گئے تھے جس سے دہشت گردی بڑی کنٹرول ہوئی تھی، اور پچھلے سالوں کی نسبت آج دہشت گردی بہت کم ہو چکی ہے. یہ چند انسیڈنٹس جو ہوئے یہ اسٹینڈ الون ہیں اور بہت افسوسناک ہیں، لیکن ابھی پھر ہم ایک نئے عزم کے ساتھ متحرک ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا.
گزشتہ ہفتے ہی پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف ایک نئے فوجی آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا تھا، جس کے تحت ملک کے طول و عرض میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں. صرف صوبہ پنجاب میں رینجرز نے 200 سے زائد سرچ آپریشنز کیے ہیں، جن میں اب تک 700 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر نور احمد زئی نے پاکستانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ پاک افغان سرحد پر واقع آمد و رفت کے تمام راستوں کو کھول دیں تاکہ ڈرائیور اور ٹرانسپورٹرز اشیاء کی فراہمی کر سکیں. وہ پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. یہ رپورٹ ہمیں دی ہے شمیم شاہد نے.
افغانستان کے ٹرانسپورٹرز کی ایک نمائندہ تنظیم نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تورخم اور چمن کی سرحدی گزرگاہوں کو آمد و رفت کے لیے کھول دے، کیونکہ ان کی بندش خاص طور پر سامان تجارت لانے اور لے جانے والوں کے لیے شدید مالی نقصان کا باعث بن رہی ہے. پیر کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر محمد نور احمد زئی نے کہا کہ 10 روز سے زائد عرصے سے ان راستوں کی بندش سے جہاں عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت سے منسلک افراد کو ان کی بقول کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سڑک کی دونوں جانب سبزیوں، پھلوں، پولٹری اور دیگر اشیاء سے لدے ٹرک کئی روز سے کڑے ہیں، جس سے سامان کے ناکارہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان نے رواں ماہ کے اوائل میں ہونے والے مختلف دہشت گرد واقعات کے بعد افغانستان کے ساتھ اپنی دونوں اہم سرحدی گزرگاہوں کو یک طرفہ طور پر بند کر دیا تھا۔ حکام اسے سلامتی کی خدشات کے تحت کیا گیا ایک عارضی اقدام قرار دیتے ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کی مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے عندیہ دیا تھا کہ یہ سرحدی راستے جلد کھل جائیں گے۔ تاہم 16 فروری سے ان گزرگاہوں کی بندش نے خاص طور پر ان افغان شہریوں کو متاثر کیا ہے جو کاروبار یا علاج معالجے کی غرض سے پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں۔ نور احمد زئی کا کہنا تھا کہ انہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کا بہوبی علم ہے، لیکن انہوں نے پاکستان اور افغانستان پر زور دیا کہ وہ اپنے مسائل سفارتی اور سیاسی ذریعے سے افہام و تفہیم سے حل کرے، کیونکہ دونوں ہمسایہ ملک ہیں جنہیں بالآخر ایک ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس موقع پر پشاور میں افغان قونصل خانے کے ایک سفارتکار میر ویز یوسفزئی بھی موجود تھے۔ ان دونوں کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی طرف سے دائیوں تک افغان پناہ گزینوں کی میزبانی پر ممنون ہے، لیکن اب دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں ان افغان شہریوں سے اچھا سلوک روا نہیں رکھا جا رہا، جو کہ کسی طور پر بھی مناسب بات نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد سے ملک بھر میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں کے دوران گرفتار کیے گئے سینکڑوں مشتبہ افراد میں درجنوں افغان شہری بھی شامل ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور اب عالمی خبریں۔ عراقی فورسز نے موصل شہر میں ایک مرکزی پل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جبکہ وہ شہر کی مغربی جانب سے داعش کا صفایا کرنے کے لیے ایک ہفتے سے کاروائیاں کر رہی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ حکومت نواز فورسز نے چوتھا پل کے نام سے معروف اس جنوبی پل پر، جو دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے، قبضہ کر لیا ہے۔ موصل میں لڑائی نے تمام پلوں کو تباہ کر دیا ہے، اور دریا سے پار رسائی کی بحالی کی فوج کو اشیاء کی فراہمی کے لیے مددگار ثابت کیا ہے۔ مغربی موصل میں لڑائی کی شدت سے وہاں رہنے والے شہریوں کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے علاقے میں اسے انسانی بحران قرار دیا ہے، جہاں لوگوں کو خوراک، دواؤں اور ایندھن کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ انڈونیشیا میں پولیس نے ایک مشتبہ دہشت گرد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بینڈونگ شہر میں حکومتی عمارت کے قریب ایک خود ساختہ بم دھماکہ ہوا تھا۔ مغربی جاوا پولیس کے سربراہ انتون چارلیان نے بتایا کہ پیر کے روز ایک خالی جگہ پر پریشر کوکر میں بنایا گیا بم پھٹ گیا، لیکن کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ چارلیان نے بتایا کہ مشتبہ شخص دھماکے کے بعد عمارت میں گھس گیا اور وہاں سے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ بعد میں پولیس نے فائرنگ کے تبادلے میں اسے ہلاک کر دیا۔ شام کی حکومت کے مذاکرات کار بشار الجعفری نے کہا ہے کہ حمص میں ہونے والے حملوں کا مقصد جنیوا میں جاری امن بات چیت کو متاثر کرنا تھا۔ ہفتے کو مغربی شہر حمص میں ہونے والے 2 خودکش بم دھماکوں میں انٹیلیجنس کے ایک اعلی عہدیدار سمیت 42 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری القاعدہ سے منسلک ایک تنظیم نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شام کی صورتحال سے متعلق امن مذاکرات جنیوا میں ہو رہے ہیں، اور اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں بشار الجعفری کا کہنا تھا کہ حمص شہر میں ہونے والے دہشت گرد دھماکے دہشت گردی کے معاونین کی طرف سے جنیوا کے لیے پیغام تھا۔ جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے کے خلاف مواخذے کا معاملہ پیر کے روز آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ قائم مقام صدر اور وزیراعظم ہوانگ کوان نے کرپشن کیس کے اس اسکینڈل کی تفتیش میں مزید توسیع سے انکار کر دیا ہے۔ خصوصی تفتیشی ٹیم کو دسمبر میں تعینات کیا گیا تھا کیونکہ خدشات تھے کہ پارک گنہے کی انتظامیہ کی طرف سے متعین ٹیم اپنے مفادات کے حساب سے فیصلہ کر سکتی تھی، لیکن صدر گنہے اور ان کے وکلائے دفاع نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ وفاقی بجٹ کے طویل عمل کا آغاز وفاقی اخراجات میں اضافے اور وزارت خارجہ اور ماحولیاتی تحفظ جیسے دوسرے اداروں کے اخراجات میں کٹوتی کی تجاویز سے کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ وائٹ ہاؤس پیر کے روز وفاقی اخراجات کی اپنی تجاویز اداروں کو بھیجے گا۔ بجٹ اور مینجمنٹ کے دفتر کا کہنا ہے کہ زیادہ مکمل خاکہ مارچ کے وسط تک جاری کیے جانے کی توقع ہے۔ اتوار کی شب ہالی ووڈ میں آسکر ایوارڈز کی تقریب ایک حیرت ناک واقعے پر ختم ہوئی۔ بہترین فلم کے لیے پہلے غنائیہ فلم لالا لینڈ کا اعلان کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ ایسا غلطی سے ہوا ہے۔ بہترین فلم کا ایوارڈ فلم مون لائٹ نے حاصل کیا۔ وائس آف امریکہ کے مائک او سلیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اگرچہ بہترین فلم کا ایوارڈ تو حاصل نہ کر پائی، تاہم لالا لینڈ نے 6 ایوارڈز حاصل کیے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
رومانٹک میوزیکل فلم لالا لینڈ کو پروڈکشن ڈیزائن اور اوریجنل سکور اور تخلیقی گیت کے ایوارڈ دیے گئے۔ اس فلم کی فنکارہ ایما سٹون کو بہترین اداکارہ کا آسکر ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے ڈائریکٹر ڈیمین شوزل بہترین ڈائریکٹر قرار پائے۔ 32 برس کی عمر میں یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے وہ کم عمر ترین ڈائریکٹر ہیں۔ اس تقریب کا سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب فے ڈنوے نے بہترین فلم کا اعلان کرتے ہوئے کہا
لا لا لینڈ،
اور وہ غلط تھا۔ جلد ہی اس غلطی کی تصحیح کرتے ہوئے اعلان کیا گیا غلطی ہوئی، مون لائٹ آپ نے بہترین فلم کا ایوارڈ جیتا ہے۔ مون لائٹ ایک ہم جنس پرست سیاہ فام شخص کی کہانی ہے۔ اس کے بہترین فلم قرار دیے جانے پر دونوں فلموں کے پروڈیوسر حیران رہ گئے۔ مون لائٹ کے مہرشالا علی نے بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ جیتا اور فلم کو ماخوذ اسکرین پلے کا آسکر ملا۔ بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ فلم فینسز کے لیے فیولا ڈیوس کو دیا گیا۔ اس فلم کی کہانی ایک افریقی امریکی خاندان کے گرد گھومتی ہے اور اس کا ماخذ وہ ڈرامہ ہے جسے پولیٹزر پرائز دیا گیا تھا۔ ایک سال پہلے آسکر ایوارڈز پر تنقید کی گئی تھی کہ اس میں تنوع نہیں رہا۔ اس مرتبہ تقریب پر افریقی امریکی چھائے رہے اور ڈیوس اور علی نے ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ علی پہلے مسلمان اداکار ہیں جنہوں نے آسکر جیتا ہے۔ بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد فیولا ڈیوس نے کہا کہ فلم فینسز کے جیسی کہانیوں میں عام آدمی کی صلاحیت کی پرکھ کی جاتی ہے۔
I became an artist and thank God I did because we are the only profession that celebrates what it means to live a life.
اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے ایسا کیا، کیونکہ یہی ایک پیشہ ہے جس میں اس بات کا جشن منایا جاتا ہے کہ زندگی جینا کیا ہوتا ہے۔ المیہ گھریلو کہانی کی حامل فلم مانچسٹر بائی دا سی کو تخلیقی اسکرین پلے کا ایوارڈ دیا گیا اور اس کے اداکار کیسی ایفلک بہترین اداکار قرار پائے۔ ایوارڈز کی پوری تقریب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ تنقید کا نشانہ رہے۔ تقریب کے میزبان جمی کیمل اور ایوارڈ جیتنے اور ایوارڈ دینے والی بعض شخصیات نے ٹرمپ کی اس پالیسی کو ہتھوپ بنایا جو مسلم اکثریت والے 7 ممالک سے لوگوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ہے اور جسے فی الحال عدالتوں نے معطل کر دیا ہے۔ ایرانی ڈائریکٹر اصغر فرہادی کی فلم دا سیلز مین کو غیر ملکی زبان کی بہترین فلم کا ایوارڈ دیا گیا، مگر انہوں نے احتجاج کے طور پر تقریب میں شرکت نہیں کی۔ ایک ایرانی نژاد امریکی سائنسدان نے ان کا پیغام پڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا تھا کہ ترک وطن کی پابندی خوف پیدا کرتی ہے، جبکہ فلم ساز دوسروں کے ساتھ ہمدردی تخلیق کرتے ہیں۔ فلم لالا لینڈ کے لیے بہترین اداکارہ کا پہلا ایوارڈ حاصل کرنے والی ایما سٹون بہت خوش تھیں کہ آخری کار ان کی صلاحیتوں کو مان لیا گیا۔ وہ سن 2015 میں بھی فلم برڈ مین کے لیے بہترین اداکارہ نامزد ہوئی تھیں۔
I still have a lot of growing and learning and work to do and this guy is a really beautiful symbol۔
اب بھی مجھے بہت آگے بڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور کام کرنا ہے، اور یہ ایوارڈ اس سفر کو جاری رکھنے کی ایک خوبصورت علامت ہے اور میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ چنانچہ بہت بہت شکریہ۔ آسکر ایوارڈز اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز کی جانب سے دیے جاتے ہیں اور ہالی ووڈ میں یہ سال کی سب سے بڑی تقریب ہوتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ عراق کی پولیس نے جسے تنازعوں سے فوجی انداز میں نمٹنے کی تربیت حاصل ہے, موصل کے مغربی جانب داعش کے عسکریت پسندوں کے ساتھ خونریز جھڑپوں کے دوران ایک مضافاتی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
امریکی عراقی فورسز, جنہیں امریکی قیادت کے اتحاد کی جانب سے فضائی مدد حاصل ہے, پہلے ہی مشرقی موصل کا کنٹرول رکھتی ہیں. فیڈرل پولیس کمانڈوز ڈویژن کے میجر جنرل حیدر المادوری کہتے ہیں,
جهاز بقاعة الارهاب بفتح ممرات آمنة للنازحين وللقطاعات العسكرية وتمكننا من
میجر جنرل حیدر کہہ رہے ہیں کہ ان کے فوجی اتوار کی صبح مضافاتی علاقے طائران میں داخل ہوئی اور اس وقت وہ ان کے مکمل کنٹرول میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ داعش کی عسکریت پسندوں نے کم از کم 10 خودکش کار بم نصب کیے تھے, لیکن ان میں سے 9 کو ان کے اہداف تک پہنچنے سے قبل ہی اڑا دیا گیا. 10ویں کے پھٹنے سے 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے. یہ الفاظ تھے فیڈرل پولیس کمانڈوز ڈویژن کے میجر جنرل حیدر الماتوری کے. اس سے قبل عراقی فوجی عہدیداروں نے کہا تھا کہ امریکی مدد کی حامل فورسز کو شہر کے مغربی نصف حصے میں, جو عراق میں داعش کا آخری ٹھکانہ ہے, مزید اندر تک داخل ہونے میں سخت تر مزاحمت کا سامنا ہے. لیفٹیننٹ کرنل عبدالعامر المحمدوی کہتے ہیں کہ کئی ایسے بہترین یونٹس جنہوں نے اس سے قبل موصل کے ہوائی اڈے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا تھا, شمال میں شہر کے مرکز کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں, جہاں وہ ترک قونصلیٹ اور دوسری سرکاری عمارت کو دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کا منصوبہ رکھتے ہیں. کرنل عبدالعامر نے کہا کہ فوجیوں کو داعش کے کنٹرول کے شہر میں مزید اندر تک داخل ہوتے ہوئے سخت سے سخت تر مزاحمت کا سامنا ہے, جہاں گروپ مقامی رہائشیوں سے بھرے گھروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے. یہ پیش قدمی گزشتہ ہفتے اس کے بعد سے ہو رہی ہے جب دہشت گردی کے مقابلے سے متعلق فوجیوں نے موصل میں واقع ہوائی اڈے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا, جو سن 2014 سے داعش کے کنٹرول میں تھا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد از جلد دیگر اصلاحات کے ساتھ امیگریشن پالیسی کو تبدیل کریں گے اور موجودہ اوباما ہیلتھ کیئر پروگرام کو منسوخ کر کے نیا پروگرام متعارف کروائیں گے. اتوار کو ہونے والی گورنرز کانفرنس میں انہوں نے امریکی ریاستوں کے گورنروں کی کانفرنس میں ان امور کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وائس آف امریکہ کی نامنگار ایلزبتھ شیرنیف کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
اتوار کے روز امریکی ریاستوں کے گورنروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر مائک پینس نے کہا, میں آپ میں سے ہر ایک سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ امریکی ریاستوں کے گورنروں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. دارالحکومت واشنگٹن میں ہونے والے اس اہم اجتماع میں وائٹ ہاؤس نے شرکا سے کہا کہ وہ ان کے علاقوں, شہروں اور قصبوں کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کریں گے اور ان کو حل کرنے میں ہر ممکن مدد فراہم کریں گے. امیگریشن کے مسئلے پر دونوں بڑی جماعتوں کے لیڈروں نے تسلیم کیا کہ اس نظام کو درست کرنے کے سلسلے میں خاصی مشکلات اور مسائل حائل ہیں اور یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. ریاست یوٹا کے گورنر گیری ہربرٹ کہتے ہیں, سرحدی سیکیورٹی کے لیے محض سرحدوں پر باڑ لگانے یا دیواریں تعمیر کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے خیال میں ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے ملک میں داخلے کی کیا صورت ہوگی, لوگ کس طرح آ جا سکیں گے, یہاں آنے کے لیے کس طرح ویزا حاصل کریں گے اور یہاں کام کرنے کے لیے انہیں کیا سہولتیں ملیں گی. ریاست ورجینیا کے گورنر ٹیری میکولف کہتے ہیں,
We all want to keep our communities safe. However, we cannot trample on due process and
ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے محفوظ رہیں, تاہم ہم اپنے قانونی ذرائع اور شہری آزادیوں کو پامال نہیں کر سکتے, اس طرح یہ لوگ زیر زمین چلے جائیں گے. نہ وہ صحت کی بنیادی سہولتیں حاصل کر سکیں گے، نہ وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں گے، اور نہ وہ جائز سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ میں اپنی ریاست ورجینیا کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ہماری معیشت متاثر ہوگی۔ دوسرا اہم مسئلہ قابل استعانت ہیلتھ کیئر یا اوباما ہیلتھ کیئر پروگرام کو منسوخ اور تبدیل کرنے کا ہے۔ اس کے بارے میں بھی مختلف ریاستوں کے گورنروں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ آرکنسا کے گورنر عیسا ہچن سن کہتے ہیں، بطور گورنر ہم چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کا پروگرام ایسا ہو جو سب کی پہنچ میں ہو، جس کا محور مریض ہوں جنہیں بآسانی دوا علاج کی سہولتیں میسر آ سکیں۔ گورنروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے انتخابی وعدوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا،
If you know, the Obamacare has had tremendous problems. It doesn't work. But we're going to have it fixed and we're going to repeal and replace.
جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اوباما کیئر ہیلتھ پروگرام میں بے تحاشا مشکلات ہیں، ہم اس کو منسوخ کر کے نیا پروگرام لائیں گے۔ گورنروں کی سالانہ کانفرنس اس اعتبار سے اہم خیال کی جاتی ہے کہ اس میں نہ صرف ریاستوں بلکہ ملک کے اہم مسائل پر آئندہ کے لیے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ لیڈرز ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ پیر کے روز ریاستوں کے گورنر صدر اور وائٹ ہاؤس کے حکام کے ساتھ ان مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا فائنل پروگرام کے مطابق 5 مارچ کو لاہور ہی میں کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل کے دوسرے سیزن کا فائنل میچ لاہور میں کرانے کی منظوری دی ہے۔ اس بات کا فیصلہ پیر کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے اس فیصلے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم دہشت گردی سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ پی ایس ایل کا فائنل میچ 5 مارچ کو لاہور میں ہونا ہے۔ ملک میں حالیہ دہشت گرد حملوں، خاص طور پر رواما لاہور میں پنجاب اسمبلی سے کچھ فاصلے پر خود کش حملے کے بعد ایک بار پھر ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ فائنل میچ لاہور میں نہ ہو سکے۔ تاہم ملک کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے بتایا،
8 انٹرنیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹس نے رضامندی دے دی ہے، وہ آئیں گے لاہور کا میچ دیکھنے کے لیے۔ اس میں انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی کے انچارج، آسٹریلیا کے، نیوزی لینڈ کے، سری لنکا کے، آئی سی سی کے 2 لوگ، 8 لوگ آ رہے ہیں۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انشاءاللہ اس کی کامیابی کے بعد وہ یہ پیغام دنیا کو بتائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کرکٹ واپس آئے گی۔
نجم سیٹھی نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے کامیاب انعقاد کے بعد ملک میں بین الاقوامی کرکٹ دوبارہ واپس آئے گی۔ نجم سیٹھی نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کے فائنل میں غیر ملکی کھلاڑی بھی لاہور آئیں گے۔
3 تاریخ کو ہمیں پتہ چلے گا کون سی 2 ٹیمیں فائنل میں آ رہی ہیں۔ ان کے پلیئرز جو ہیں، ان کے ساتھ سب کے پلیئرز کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے سب اسی کی انتظار میں تھے کہ پہلے پتہ تو لگے ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، پتہ تو لگے آپ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور کون جا رہا ہے کہ نہیں۔ میں اب واپس جاؤں گا دبئی، اور میں جا کے فائنل کے بعد خود بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کی ٹیموں جو ہیں ان میں اگر کوئی پل آؤٹ کرتا ہے تو اس کے ریپلیسمنٹس جو تیار ہیں بالکل ان کو دے دیں گے۔
انہوں نے بتایا کہ فائنل میچ کے لیے ٹکٹوں کی فروخت 28 فروری سے شروع ہوگی۔ واضح رہے کہ 2009 میں لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد بین الاقوامی کرکٹ ٹیمیں پاکستان میں آ کر کھیلنے سے گریز کرتی رہی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آج کی جدید دنیا میں نت نئی ایجادات نے زندگی کا انداز ہی بدل دیا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے انٹرنیٹ نے روزمرہ زندگی میں جیسے انقلاب ہی برپا کر دیا ہو، اور آج یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سماجی رابطے نہ ہوتے تو صورتحال کیا ہوتی۔ آئیے آج ٹیکنالوجی اور جدید دور کے اسی شعبے سے ہم دنیا بھر سے کچھ خبریں آپ کو سناتے ہیں پروگرام سائنس کی دنیا میں۔ ورلڈ بینک کے مطابق آج 9 ارب آلات انٹرنیٹ سے منسلک ہیں، مگر دنیا کی نصف سے زائد آبادی اب بھی انٹرنیٹ سے کٹی ہوئی ہے۔ تکنیکی ماہرین اور سرکاری افسروں نے بتایا ہے کہ انٹرنیٹ سے مربوط ہونا آبادی کے ایک بڑے حصے کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ کینیا کے کابینہ سیکرٹری جو میکور نے کہا کہ ہمیں بدعنوانی، شفافیت اور کھلے پن سے متعلق بڑی جنگوں کا سامنا ہے، اور ٹیکنالوجی ایسا ذریعہ ہے جسے ہم استعمال کر کے یہ بات یقینی بنا سکتے ہیں کہ جو بھی سودا یا لین دین ہو رہا ہو آپ اسے دیکھ سکیں۔ لیکن امریکہ میں قائم ایک ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور سسکو کے چیف اسٹریٹجی آفیسر ہلٹن رومنسکی نے کہا کہ اب بھی دنیا کے بعض حصے انٹرنیٹ سے مربوط نہیں۔ ٹیکنالوجی کے ماہر کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو دور دراز ترقی پذیر علاقوں میں لانے کے لیے اور ترقی کو متحرک کرنے کے لیے نجی اور سرکاری شعبوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہوگا۔ کوئی بھی ملک جو سرمایہ کاری چاہتا ہے اور روزگار پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کا مقام بننا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلی درکار چیز انٹرنیٹ ہے۔ کینیا کے کابینہ سیکرٹری یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سماجی تبدیلی بھی لاتا ہے، یہ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ماہرین متفق ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی کی تعلیم کو درست پالیسیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کسی بھی ملک میں مثبت تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں مائیکروسافٹ کارپوریشن اور فیس بک انکارپوریٹڈ کے تیز رفتار آن لائن اور کلاؤڈ سروسز کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے بحر اوکیانوس کی تہہ میں ایک کیبل بچھانے پر اتفاق کے بارے میں۔ مائیکروسافٹ اور فیس بک نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 6,600 کلومیٹر طویل مریا نامی کیبل امریکہ کی مشرقی ساحلی ریاست ورجینیا کو اسپین کے ساحلی شہر بلباؤ سے منسلک کرے گی۔ اسپین سے یہ کیبل افریقہ، ایشیا، مشرق وسطی اور یورپ کے دیگر حصوں میں موجود انٹرنیٹ تنصیبات کو آپس میں منسلک کر دے گی۔ ان کمپنیوں کا کہنا یہ ہے کہ کیبل کی تعمیر اگست میں شروع ہوگی اور اکتوبر 2017 تک ختم ہو جائے گی۔ 2 سال پہلے گوگل نے بھی 5 ایشیائی کمپنیوں کے ساتھ امریکہ اور جاپان کو منسلک کرنے کے لیے بحر الکاہل کی تہہ میں کیبل بچھانے کے لیے ایسے ہی معاہدے کا اعلان کیا تھا۔ بڑی مقدار میں ڈیٹا محفوظ کرنے والے زیر سمندر ڈیٹا مراکز کو ایک امکان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جنہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے توانائی کے سمندری ذرائع کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور نجی رازداری پر تشویش کے اظہار کو مد نظر رکھتے ہوئے واٹس ایپ کے فوری پیغام رسانی کے معروف ادارے کا کہنا ہے کہ اس کی ایپ کے تحت بھیجے جانے والے تمام پیغامات انکرپٹ کیے جائیں گے۔ واٹس ایپ کے چیف ایگزیکٹو جان کوم نے ایک بلاگ میں کہا کہ حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیغام رساں ادارے کے پلیٹ فارم کی ہر گفتگو آغاز سے اختتام تک انکرپٹ کی جائے گی، چاہے وہ گروپ یا نجی چیٹ کی شکل میں ہو۔ انکرپشن اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وصول کرنے والے کے علاوہ کوئی اور شخص پیغام تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ کوم کے بقول پیغام کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سائبر مجرم ہی کیوں نہ ہو، ہیکرز ہوں، ظالم حکومتیں ہوں، چاہے ہم ہی کیوں نہ ہوں۔ واٹس ایپ کی جانب سے صارفین کے پیغامات کو محفوظ بنانے کا یہ اعلان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب سائبر سیکیورٹی اور رازداری کے معاملات انتہائی حساس نوعیت اختیار کر چکے ہیں، جب انفرادی رازداری اور قومی سلامتی کے بارے میں تشویش کے ضمن میں توازن کی تلاش میں امریکہ میں بھی بڑے پیمانے پر مباحثہ جاری ہے۔ کوم کہتے ہیں کہ 1 ارب سے زائد افراد ان کے اس ایپ کا استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک نے 2014 میں $19 ارب کے ایپس واٹس ایپ حاصل کیا تھا۔ تو سائنس کی دنیا سے آج بس اتنی ہی خبریں، کچھ اور نئی معلومات لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ بیچے چلانی اردو وی او اے واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. لاہور ہائی کورٹ نے توہین مذہب کے الزامات پر سزائے موت پانے والے شخص کی اپیل منظور کر لی ہے. ایک زیریں عدالت نے محمد اسحاق کو 10 قید کی سزا اور 2,00,000 روپے جرمانی کی سزا سنائی تھی، لیکن عدالت نے اس مقدمے سے متعلق تمام حقائق کا جائزہ لینے کے بعد محمد اسحاق کو رہا کر دیا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کی ایک عدالت عالیہ نے توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت پانے والے ایک شخص کو بری کرنے کا حکم دیا ہے. پنجاب کے علاقے تلاگنگ سے تعلق رکھنے والے صوفی محمد اسحاق پر 2009 میں کچھ لوگوں کی طرف سے توہین مذہب کا الزام عائد کیا گیا تھا، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا تھا. شائع شدہ اطلاعات کے مطابق ملزم ایک مذہبی شخصیت ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پیروکاروں میں شامل ہے. وہ ایک عرصے تک امریکہ میں مقیم رہنے کے بعد 2009 میں ہی وطن واپس آئے تھے. ملزم کو ایک ماتحت عدالت نے 2012 میں سزائے موت کے علاوہ 10 قید اور 2,00,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی. اس سزا کے خلاف ملزم کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں درخواست جمع کروائی تھی، جس پر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے انہیں بری کرنے کا حکم دیا. پاکستان میں توہین مذہب ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، جس کی قانون میں تو سزا موت ہے، لیکن ایسے کئی واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں کہ جن میں مشتعل افراد ملزم کو قانون کی گرفت میں آنے سے قبل ہی ہلاک کر دیتے رہے ہیں. ذرائع ابلاغ میں ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ جن میں ذاتی انعت کی وجہ سے کسی شخص نے کسی دوسرے پر توہین مذہب کا ارتکاب کرنے کا الزام لگایا. انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتی آئی ہیں کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مؤثر اقدام کیے جائیں. موجودہ حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس قانون کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہے. انسانی حقوق کی موقر غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شریک چیئرمین کامران عارف کہتے ہیں کہ ملک میں رائج نظام انصاف میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے، کیونکہ فوجداری مقدمات میں ملزمان کی طرف سے کی جانے والی اپیلوں کی باری جب آتی ہے تو اس وقت تک پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
پاکستان کا جو سارا جسٹس سسٹم ہے اس کو ایز اے ہول اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ریویمپ کیا جائے. ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ بیسکلی اورل ہے اور سائنٹیفک ایویڈنس اس پہ بہت کم ہے، خاص کر کے مرڈر کیسز میں بھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ لا ریفارم کا تو بہت لمبا پروسیس ہے اور یہ ہونا چاہیے. ہمارے قوانین بہت پرانے ہیں، خاص کر پروسیجرل لاز، اور اس کو ان سب کو ریوزٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ ایکسپیڈائٹ کیسے ہو سکے، کیونکہ سول ہے یا کرمنل جسٹس سسٹم ہے جو مین پرابلم بنتی ہے وہ ڈیلے کی بنتی ہے.
ملک کی عدالتوں میں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات زیر التوا ہیں اور ایک عرصے سے مختلف حلقوں کی طرف سے بھی یہ مطالبات سامنے آتے رہے ہیں کہ عدالتی کارروائی کو مؤثر بنانے کے لیے ٹھوس اصلاحات لائی جائیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول کے قریب واقع بستیوں میں کمیونٹی بنکرز اور امدادی مراکز قائم کیے جائیں گے. اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت سے فنڈز کی فراہمی کی درخواست کی گئی ہے. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
ایسے میں کہ جب پاکستان اور بھارت کی فوج کے مابین کنٹرول لائن پر کشیدگی پائی جاتی ہے، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے جنگ بندی لائن کے قریبی علاقوں میں شہری آبادی کو گولہ باری اور فائرنگ سے محفوظ بنانے کے لیے اجتماعی پناہ گاہیں اور ریسکیو سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ظہیر الدین قریشی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منصوبے کے تحت گولہ باری اور فائرنگ کی زد میں آنے والے علاقوں میں شہریوں کے تحفظ کے لیے اجتماعی مورچے بنائے جائیں گے.
اچھا، اس حوالے سے ہماری ایک اسکیم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ کے لیے ہم نے ایک پروپوزل بھیجا ہوا ہے، وہ PC1 کی شکل، جس میں تین اس کے کمپوننٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کمیونٹی بنکرز، وہ جو ہماری 16 سب ڈویژن ہیں کنٹرول لائن پہ، ان کے لیے. دوسرا اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے 16 ریسکیو سینٹرز، وہ بھی کونی سب ڈویژنوں کی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان پہ پروپوز کیے ہوئے ہیں.
انہوں نے کہا کہ فائرنگ اور گولہ باری سے متاثرہ ان علاقوں میں ریسکیو سینٹر اور موبائل اسپتال بھی قائم کرنے کی تجویز ہے.
ریسکیو سینٹر سے مراد یہ ہے کہ جی ایک تو ریسکیو کی فیسلٹی ہوگی اور چھوٹا سا ایک ہاسپٹل. اس کے لیے ہم نے پروپوز کیا ہوا ہے کہ جی موبائل ہاسپٹل ہوں گے وہ, جس کو ہم ضرورت کے مطابق آگے پیچھے لے جائیں, وہ اسٹیشن ادھر ہی ہوں گے عام حالات میں. تیسرا اس کا پورشن یہ تھا کہ جی بالکل کنٹرول لائن پہ جو فرسٹ ایڈ پوسٹیں بنانی ہیں وہ 60 فرسٹ ایڈ پوسٹیں اس میں شامل ہیں.
اس سے قبل پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے قانون ساز اسمبلی کے جاریہ اجلاس کو بتایا تھا کہ ان کی حکومت کنٹرول لائن کے قریب بسنے والوں کو حد بندی لائن پار سے ہونے والی فائرنگ اور گولہ باری کے دوران پناہ حاصل کرنے کے لیے 2 ارب روپے کی لاگت سے اجتماعی مورچے تعمیر کرے گی. باور رہے کہ کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کرنے والی 750 کلومیٹر لمبی سیز فائر لائن پر دونوں ممالک کی افواج کے مابین گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے, جس میں دونوں اطراف شہری آبادی بھی زد میں آتی ہے. پاکستانی کشمیر کے حکام کے مطابق اتوار کے روز بھی پاکستانی کشمیر کے سرحدی علاقے کھوئی رٹا میں بھارتی فائرنگ سے 4 عورتیں زخمی ہوئیں. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
افغان طالبان نے بتایا ہے کہ شمالی افغانستان میں امریکی ڈرون حملے میں اس کا ایک سینئر کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے, جس نے سن 2015 میں قندوز صوبے کے دارالحکومت پر مختصر وقت کے لیے قبضہ کر لیا تھا. افغان اور طالبان عہدیداروں نے پیر کے روز تصدیق کی کہ ملا عبدالسلام اور اس کے دوسرے اہم کمانڈروں کو اتوار کے روز مارا گیا. یہ ڈرون حملہ قندوز کے دشتی آرچی ضلع میں کیا گیا. طالبان باغیوں کے ایک ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی کہ بغیر ہوا باز کے امریکی طیارے سے کیے گئے میزائل سے عبدالسلام ہلاک ہوا. فلپائن میں شدت پسند گروپ ابو سیاف نے اپنے زیر قبضہ ایک جرمن شخص کو موت کی سزا دے دی ہے. اس سے پہلے تاوان ادا کرنے کے ان کے مطالبے کا وقت ختم ہو گیا تھا. جرگن کانتھر کو پھانسی دیے جانے کی یہ ویڈیو پیر کے روز منظر عام پر آئی. جہادی دہشت گرد گروپس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے گروپ سائٹ نے یہ ویڈیو جاری کی. عمر رسیدہ جرمن شخص کو پچھلے نومبر میں اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ اپنی کشتی پر جنوبی فلپائن کے پانیوں میں سفر کر رہے تھے. ابو سویاف کے عسکریت پسندوں نے ان کی رہائی کے لیے $600,000 کا مطالبہ کیا تھا. جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں طوفانی بارشوں کے باعث اطلاعات کے مطابق 3 افراد ہلاک اور 7 لاپتہ ہیں. عہدیداروں نے اتوار کو دیر گئے بتایا کہ ملک میں عموماً یہ گرم موسم ہوتا ہے, لیکن دارالحکومت سینتیاگو کے نزدیک شدید بارشوں کے باعث دریا ابل پڑے اور تقریباً 3,400 لوگوں کو علاقہ چھوڑنا پڑا. سانتیاگو کے جنوب میں اوہیگنز کے علاقے میں ایک 12 سالہ لڑکی اس وقت ہلاک ہو گئی جب مٹی کا تودا اس کی گاڑی کو بہا کر لے گیا جس میں وہ سوار تھی. وسطی چلی میں پچھلے سال کے بعد یہ دوسرے بڑے سیلاب ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ زید وعد حسین نے خبردار کیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق پر مبنی عالمی امن اور استحکام کو غیر ذمہ دار سیاسی مفاد پرستوں سے خطرہ لاحق ہے. ہائی کمشنر راد الحسین نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے 34th اجلاس کے اختتام پر یہ انتباہ جاری کیا. وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کے سربراہ زید راد الحسین نے خبردار کیا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی امن کو مستحکم کرنے کے لیے متعدد کامیابیوں کو عوامیت پسندی کے بڑھتے رجحان سے خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ تباہ کن جنگ کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں 7 دہائیوں پر محیط کامیابی اور ترقی بنیادی انسانی حقوق کے احترام کی وجہ سے ممکن ہوئی, جو کہ اقوام متحدہ کے منشور اور انسانی حقوق کے دوسرے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت موجود ہیں. زید راد الحسین کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی عالمگیریت کے خلاف سیاسی لیڈروں کی طرف سے گمراہ کن تحریکوں کے اجرا یا پھر ان حقوق کے علم بردار اداروں اور سمجھوتوں سے الگ ہو جانے کی دھمکیوں کی وجہ سے دنیا بہت کچھ کھو سکتی ہے.
To those political actors who, as in the days of the League, threaten the multilateral system,
زید راد الحسین کہتے ہیں کہ ہمہ جہتی نظام یا اس کے کچھ حصوں سے علیحدہ ہو جانے کے ارادوں کے تناظر میں تاریخی طور پر حاصل ہونے والے تجربوں کی واضح عکاسی ہوتی ہے. ایسی صورت میں ہم خاموش نہیں رہ سکتے. ہمارے سامنے بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. ہمیں بہت کچھ بچانے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے حقوق, دوسروں کے حقوق اور ہمارے اس قرائے ارض کا مستقبل ان غیر ذمہ دار سیاسی مفاد پرستوں کی بدولت داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. اینٹونیو گوٹیرس اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل کے پہلے اجلاس میں اقوام متحدہ کے نئے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے شریک ہیں. انہوں نے بھی اس خطرے کا اظہار کیا جسے وہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھنے کی وجہ سے پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں.
We are increasingly seeing the perverse phenomenon of populism and extremism feeding off each other.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کہتے ہیں کہ ہم عوامیت پسندی اور انتہا پسندی کے نظریات کو فروغ ملتا دیکھ رہے ہیں جو ایک دوسرے کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتے ہیں اور جن کے نتیجے میں ہم بڑھتی ہوئی نسل پرستی، یہود مخالف، اسلام مخالف، مسلمان مخالف منافرت اور عدم برداشت کی دوسری قسموں کو دیکھ رہے ہیں. اقلیتوں، مقامی کمیونٹیز اور دوسرے افراد کو دنیا بھر میں امتیازی رویے اور بدسلوکی کا سامنا ہے اور اسی کا اطلاق ایل جی بی ٹی کمیونٹی پر بھی ہوتا ہے. گوٹیرس خبردار کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بحران کے ابتدائی اور کلیدی اشارے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا دار و مدار ہر ایک پر ہے کہ وہ اس کی روک تھام کو ایک ترجیح بنائے. انہوں نے کہا کہ تنازع کی جڑ کا سدے باب کرنا ضروری ہے اور انسانی حقوق کو لاحق خدشات کو جلد اور مؤثر طور پر ختم کرنا چاہیے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
گیارہ مارچ کو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی دوسری بڑی ریس میں 7 امریکی مسلمان رنرز حصہ لے رہے ہیں جن کے شرٹس پر آگے اور پیچھے کی جانب لکھا ہوگا آئی ایم مسلم، آئی ایم امریکن، آئی لو امریکا. وہ امریکی پرچم اٹھا کر دوڑیں گے. اس ریس میں حصہ لینے والے ایک پاکستانی آغا قزل باش نے وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری کو اس دوڑ کے مقاصد بتاتے ہوئے کہا.
اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ واشنگٹن ڈی سی کی سیکنڈ بگیسٹ ریس ہے. اس میں 30,000 to 35,000 لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ساری اسٹیٹوں میں، آل 50 اسٹیٹ سے لوگ آتے ہیں اور اس میں آلموسٹ مور دین کوارٹر ملین لوگ اس کو چیئر کرتے ہیں سائڈوں پہ کھڑے ہو کے. اس کے روٹ کے اوپر جو 26.2 miles اور 13.1 miles روٹ ہوتا ہے. اور یہ ریس اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس وقت نیشن کیپٹل کے اندر ہو رہی ہے اور راک اینڈ رول از ویری بگ کمپنی بیسک یہ مختلف اسٹیٹوں میں آرگنائز کرتی ہے ریس. تو کیونکہ ہم لوگ سارے پر جو 4-5 رنر ہیں فرسٹ والے، وہ ساروں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے کہ ہم دا فرسٹ پاکستانی فنش 50 اسٹیٹ میراتھن آل اوور دا یو ایس اینڈ آلموسٹ مور دین 95 میراتھن آئی فنش. اس سال میں 100 میراتھن ختم کر دوں گا اپنی. تو میرے ساتھ دوسرے بھی ایک دوست ہیں جنہوں نے 7 continental اور 50 اسٹیٹ ہاف میراتھن فنش کی ہے. پھر ایک دوست ہیں جو فرسٹ پاکستانی ہیں جنہوں نے نیشویل ٹینسی میں 2004 میں ہاف میراتھن ون کی تھی 104 ٹائم کے ساتھ، 17,000 پیپل تھے. تو یہ ریس ہم اس دفعہ اس کو اس لیے رن کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس دفعہ جو سلسلہ چل رہا ہے،
جو حالات ہیں اس ملک میں اس وقت جی ان کے تحت یہ بہت مناسب اور بڑا ضروری تھا.
ایز اے رنر ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھا کہ ہم کیا اس میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو ہمارے سارے دوستوں نے کہا کہ ہم رنر ہیں، ہم اپنا میسج رننگ کے تھرو دیتے ہیں کیونکہ رننگ میں ایچ میراتھن میں 30,000-35,000 لوگ ہوتے ہیں، 10, 15, 20, 30 اس طرح. تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ ہماری شرٹ کے اوپر فرنٹ پہ لکھا ہوگا آئی ایم مسلم، آئی ایم امریکن، آئی لو امریکا اینڈ سیم تھنگ از دا بیک شرٹ ٹو. اور ہم سارے 7 رنر ہیں اس وقت اور ہم سب امریکن فلیگ اٹھائیں گے اس دن اور پوری ریس میں امریکن فلیگ اٹھا کے اس ریس کو فنش کریں.
کتنے رنر ہیں مسلم رنرز، کتنے ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں؟
اس میں 7 ہیں مسلم رنر رن کر رہے ہیں. کچھ نیو یارک سے آ رہے ہیں، کوئی کنیڈیکٹ سے آ رہے ہیں، کچھ لوکل ہیں یہاں کے. تو یہ ہم لوگ یہ 7 ہیں ٹوٹل جو رن کر رہے ہیں یہ میراتھن.
اچھا، اس میں سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے بھی میراتھن دوڑ چکے ہیں؟
جی موسٹلی اس میں 5-6 ہیں، انہوں نے تو میراتھن بھی رن کی ہے، انہوں نے مختلف اچیومنٹ رننگ میں بہت بڑی اچیومنٹ کی ہوئی ہیں امریکہ کے اندر.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے، جو آج کل حالات ہیں یہاں پر خاص طور پر سیاسی طور پر، اس میں جو آپ کنٹریبیوٹ کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا واقعی؟
میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 35,000 یہ جو لوگ آ رہے ہیں آل اوور دا یونائیٹڈ اسٹیٹ، آپ کو پتا آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر رنر کے پاس اپنا فون ہوتا ہے، وہ اسی وقت پکچر کھینچ کے اس کو پورے ملک میں پھیلا دیتا ہے، اور آج ایک جگہ پکچر آپ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو وہ تو 10,000, 20,000, 30,000 بندے کے پاس میسج جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا آل اوور دا یو ایس، بلکہ آل اوور دا ورلڈ یہ میسج جائے گا، کیونکہ ہم رنر ہیں، وی لو یونائٹیڈ اسٹیٹ، وی لیو ان یونائٹیڈ اسٹیٹ مور دین 25 ایئرس، یہاں سارے لوگ ہیں، ہمارے بچے یہاں گرو ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنٹری کی خوبصورتی یہ ہے تو یونائٹیڈ اسٹرانگ امیرکا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا میسج بھی ہے کہ وی ہیو ٹو یونائٹیڈ ایوری باڈی، اور اس سے یہ کنٹری مور اسٹرانگ اور مور بیوٹیفل ہوگا.
بہت تو شکریہ آغا قدر بار صاحب آپ کا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com.
نوشین دادا بھائی لاس اینجلس میں مقیم ایک پاکستانی امریکن سینماٹوگرافر ہیں، جن کی فرانسیسی زبان میں بنی فلم 89ویں اکیڈمی ایوارڈز میں غیر ملکی زبان میں لائیو ایکشن کیٹیگری کے مقابلے کے لیے نامزد ہوئی. ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام نے گرفتھ آبزرویٹری ہالی ووڈ میں ان سے گفتگو کی اور ان کے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کی. اس کی رپورٹ یاسمین جمیل کی زبانی.
It's very exciting. We're, you know, the whole team is like really happy to be nominated and be here together and we're just enjoying ourselves.
79 میں اکیڈمی ایوارڈز میں غیر ملکی زبان میں مختصر لائیو ایکشن کیٹیگری کے مقابلے کے لیے اپنی فلم کی نامزدگی پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نوشین دادا بھائی نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں اور ان کی ٹیم بھی بہت خوش ہے اور وہ سب یہاں اکٹھے ہو کر بہت خوش ہیں. یہ فلم کس بارے میں ہے اور اس کا موضوع کیا ہے، اس بارے میں ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام سے گفتگو کرتے ہوئے نوشین نے کہا.
The film is about a woman named Elise LaFontaine who waves to the train every day and has been doing that for like 20 plus years. And then she starts a correspondence with
یہ فلم ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا نام ایلس لافلٹن ہے، جو ہر روز اپنے گھر کے قریب سے گزرتی ہوئی ایک ٹرین کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتی تھی، اور وہ کئی برسوں سے یہی کچھ کر رہی تھی، اور پھر اس کے اور ٹرین کے ڈرائیور کے درمیان خطوط کا رابطہ شروع ہو جاتا ہے اور یوں اس کی زندگی کا جمود ٹوٹ جاتا ہے. اور جب ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام نے نوشین سے یہ پوچھا کہ کیا انہیں امید تھی کہ ان کی فلم آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہو جائے گی، تو ان کا جواب تھا.
No, I mean, I think you never know what kind of movie you're making when you're making it. You don't know how people are going to respond to it, but I love the script.
جب آپ فلم بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کس قسم کی فلم بنا رہے ہیں اور اس پر لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن مجھے اس کا اسکرپٹ پسند تھا اور فلم کے ڈائریکٹر جس انداز میں کام کر چکے تھے اس سے یہ ظاہر تھا کہ یہ ایک اچھی فلم ہوگی، لیکن یہ کبھی بھی نہیں تصور کیا تھا کہ یہ آسکر تک پہنچے گی. نوشین نے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے ایک فلم ساز بننا چاہتی تھی اور انہوں نے ایک انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنی تعلیم کے آغاز سے ہی اسی شعبے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک پاکستانی امریکی کے طور پر وہ فلم سازی کے شعبے کے نوجوانوں کے لیے اپنے پیغام میں کیا کہنا چاہیں گی، تو نوشین نے کہا،
You know, try harder and be better and keep on working to improve yourself and your craft and
زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، خود کو بہتر بنائیں اور خود کو اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں، اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوں اس سے محظوظ ہوں. نوشین دادا بھائی نے کہا کہ آسکر کی تقریب ایک انتہائی خوبصورت اور اہم تقریب ہوتی ہے، اور وہ خوش ہیں کہ وہ اور ان کی ٹیم اس تقریب میں شریک ہوگی، لیکن کیونکہ وہ خود کیمرے کے پیچھے رہنے والی شخصیت ہیں اس لیے کیمرے کے سامنے آئے بغیر تقریب سے لطف اندوز ہونے میں وہ زیادہ خوشی محسوس کریں گی. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس بات کو 6 سال ہو گئے ہیں جب ایرانی حکومت نے منمانی کارروائی کرتے ہوئے بغیر باضابطہ الزامات یا مقدمے کے 3 ممتاز سیاسی لیڈروں کو حراست میں لے رکھا ہے. ان میں سے 2 مہدی کروبی اور میر حسن موسوی 2009 کے صدارتی انتخابات میں امیدوار تھے، اور تیسری جناب موسوی کی بیگم اور خواتین کے حقوق کے علمبردار زہرا رانورد تھیں. 2009 کے انتخاب کے نتائج کے بعد ہونے والے بہت سے پرامن اور جمہوریت نواز مظاہروں میں تہران اور دوسرے ایرانی شہروں کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ نکل آئے. ان مظاہروں کو سبز تحریک کا نام دیا گیا. حکومت نے ان مظاہروں کو تشدد کے ساتھ دبا دیا. فروری سن 2011 میں کروبی، موسوی اور رانورت کو حراست میں لیا گیا اور انہیں نظر بند کر دیا گیا. ان کی منمانی گرفتاری کی چھٹی سالگرہ کے موقع پر امریکہ نے ایک مرتبہ پھر ان کی اور ضمیر کے تمام قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے جنہیں ایران نے غیر منصفانہ طور پر حراست میں لے رکھا ہے. محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ کروبی، موسوی اور رانورت کی جاری نظر بندی سے ایران کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی نفی ہوتی ہے جن میں شہری اور سیاسی حقوق کے بارے میں بین الاقوامی قانون کے تحت عائد ذمہ داریاں شامل ہیں اور ایران ان کا پابند ہے. ان میں منصفانہ مقدموں کی ضمانت دی گئی ہے اور منمانی کارروائی کے تحت شہریوں کو گرفتار کرنے یا حراست میں لیے جانے سے روکا گیا ہے. مسٹر ٹونر نے کہا کہ ایرانی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایران میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے تحت تمام افراد کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کرے، جن میں پرامن اظہار رائے کی آزادی کا بنیادی حق اور سول سوسائٹی میں شراکت کا حق اور سیاسی عمل میں منمانی گرفتاری اور حراست میں لیے جانے کے خوف کے بغیر یا منصفانہ مقدموں سے انکار کے بغیر شرکت کو یقینی بنانا شامل ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں؟ اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آئیے آج آپ کو ایک ایسے امریکی ڈاکٹر کے بارے میں بتائیں جو ننھے دلوں کا علاج کرتے ہیں. ایک عشرے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے دل کے امراض کے ماہر کریگ سیبل یوگنڈا جاتے ہیں، بچوں کا معائنہ کرتے ہیں اور جنہیں دل کا مرض ہو ان کا علاج کرتے ہیں. دنیا بھر میں یوگنڈا جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو یا تو پیدائشی طور پر دل کے مرض میں مبتلا ہیں یا نوجوانی میں انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. چنانچہ امریکی ماہر امراض قلب کریگ سیبل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوگنڈا کے بچوں کو دل کے علاج کی سہولت بہم پہنچائیں گے. وہ کہتے ہیں،
I think the most striking thing to me is when I walk into the waiting room and see 50 to 100.
میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بات مجھے غیر معمولی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ویٹنگ روم میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ 50 سے لے کر 100 تک بچے وہاں بیٹھے ہیں، تو خیال آتا ہے کہ ان کا علاج ہوگا اور مجھے ان کی مدد کا ایک موقع ملا ہے. سیبل ایسے مریضوں کو الگ کر لیتے ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ دل کے امراض کے دیگر ماہرین اور سرجنز کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور آپریشن کے دوران اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھتے ہیں. جب کوئی سرجری کرنا ہو تو یوگنڈا کے ڈاکٹر امریکی رضاکار ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ٹیم بنا لیتے ہیں۔ سیول مختلف طبی فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر اب تک یوگنڈا کے تقریباً 500 بچوں کی اوپن ہارٹ سرجری کر چکے ہیں اور 95% یہ آپریشن کامیاب رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اوسط اتنی ہی ہے جتنی کہ امریکہ میں ہوتی ہے۔
When I first went in 2002, there was no hope. Now we're treating about a third to half that we see. That's still way too few.
جب میں سن 2002 میں پہلی مرتبہ یوگنڈا گیا تو وہاں کسی طرح کی امید نہیں تھی، اور اب ہم وہاں جن مریضوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک تہائی یا نصف کا علاج ہم کر رہے ہیں۔ اب بھی یہ تعداد بہت کم ہے، لیکن جب آپ بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں یا والدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ آپ کچھ کر سکیں۔ جب ایک اچھا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو پھر والدین کو بھی امید ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔
A very large hole in the, between the bottom two chambers of the heart which causes extra blood to go to the lungs and makes the heart work harder.
Dr. Sibyl bata rahe the ki is bacche ke dil mein surakh hai jo phephdon mein izafi khoon ka baais hai aur dil ke liye kaam karna mushkil hai, jabki bacche ki walida sirf dua kar rahi thi. Dr. Sibyl kehte hain
10 hours 3 days take a bus for 20 hours because they know that us being there.
Ye log 10 ghante intezar karte hain 3 din tak 20 گھنٹے بس میں سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ان کے بچے کا علاج کریں گے اور وہ نوجوانی میں موت کا شکار ہونے سے بچ جائے گا۔ چنانچہ ان کی بڑی امید ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم جو ہو سکے وہ کریں اور ان بچوں کا علاج کریں۔ یوگنڈا میں سیول کی قیادت میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری سن 2007 میں ہوئی تھی۔ تمام آپریشن ایسے بچوں کے کیے گئے جن کے دل میں پیدائشی طور پر نقص تھا، یعنی یا تو دل میں سوراخ تھا یا کوئی رکاوٹ یا کسی ویلو کو مرمت کی ضرورت تھی۔ یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں دل کے امراض کا ہسپتال ملاگو نیشنل ریفرل ہاسپٹل ہے، اور سیول کہتے ہیں یوگنڈا میں دل کے امراض کے بہترین ماہر موجود ہیں اور یہ سب سہارا ممالک میں سے ایک ہے۔ دوسرے ممالک میں کینیا اور گھانا شامل ہیں جہاں مقامی ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجریز کرتے ہیں۔ یوگنڈا کے کارڈیالوجسٹ طالب اولیگو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 52 سالہ امریکی ہم منصب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کریگ سیبل بچوں کے لیے دل رکھتے ہیں۔
He loves children and getting these children who otherwise will not have access to life-saving surgery.
وہ بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور ایسے بچوں کا علاج کرنا جو اور کسی طرح سرجری نہ کروا سکتے ہوں ایک مقدس فریضہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو نئی زندگی حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہو۔ انہوں نے اس وقت یہ پروگرام شروع کیا جب ہم اپنے طور پر سرجریز نہیں کر سکتے تھے، اور اب ہم مقامی طور پر اپنے ملک میں خود بہت سے آپریشن کر سکتے ہیں۔ ان کا کام بہت قابل قدر ہے، اور کریگ سیبل کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ یوگنڈا کے مریض بچوں کے لیے ابھی وہ سب کچھ نہیں کر پائے جو وہ کر سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے، اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارے پروگرام کو فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahezindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جان کمنگز۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کریں گے اسور امام۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔